بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، بكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما حكموا بغير ما انزل الله الا فشا فيهم الفقر. قابل قدر علماء کرام، معزز حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آپ نے شرکت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے، کیونکہ اصل بات یہی ہے کہ ہماری محنت اور ہماری نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ قبول فرما لے. تو اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور ہمارا ہر عمل اخلاص پر قائم ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے. کانفرنس کا عنوان شریعت محمدی ہے، اور میں اسی عنوان پر چند باتیں پیش کروں گا کہ شریعت محمدی کیا ہے، شریعت محمدی کیسے نافذ ہوتی ہے، شریعت محمدی کی تنفیذ کی کیا برکات ہیں، اور شریعت محمدی سے روح گردانی سے دنیا اور آخرت میں کیا سزائیں ملتی ہیں. یہ چند اہم باتیں بڑے اختصار کے ساتھ پیش کروں گا. سب سے پہلا نقطہ شریعت محمدی کی تعریف ہے کہ اس شریعت کا کیا دائرہ کار ہے، یہ شریعت کس چیز کا نام ہے، اس شریعت کی بنیاد کیا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. شریعت اور منہاج پوری کائنات کے لیے ہم نے بنائی ہے، چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ قوم ابراہیم ہو، چاہے وہ قوم موسیٰ ہو، چاہے وہ قوم عیسیٰ ہو، چاہے وہ امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات کے لیے شریعت ساتھ ہم ہیں اور شریعت ہم نے بنائی ہے. معنی یہ ہے کہ شریعت صرف اس چیز کا نام ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، جو اللہ پاک بناتا ہے، جو آسمانوں پر بنتی ہے وہ شریعت ہے، اور شریعت محمدی بھی آسمان سے نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: والذین آمنوا وعملوا الصالحات.
وآمنوا بما نزل على محمد انه الحق من ربهم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا، اس چیز کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا جو ہم نے محمد پر اتارا، اور وہی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کا لفظ بھی آ گیا اور محمد کا لفظ بھی آ گیا، شریعت محمدی ہی حق ہے، اور یہ وہ نظام ہے جو آسمان سے اترا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تو شریعت محمدی نام ہے قرآن و حدیث کا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے بیچ دو امر اور دو آرڈر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے دین سے گمراہ نہ کر سکے گی. اگر تمہارا تمسک، تمہارا اعتصام قرآن و حدیث کے ساتھ ہے، تمہارا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ ہے، تو دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں جمع ہو کر بھی تمہیں اللہ کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے دین سے ہٹانے کی کوشش کرے، گمراہ کرنے کی کوشش کرے، برگلانے کی کوشش کریں، لیکن جب تک تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگی، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے دین سے دور نہیں کر سکے گی اور گمراہ نہیں کر سکے گی. تو معنی یہ ہے کہ جو دو امر اللہ کے پیغمبر چھوڑ کر گئے، وہ قرآن و حدیث ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہی دو چیزیں شریعت ہیں. شریعت جو ہے وہ صرف اسی امر کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے اور اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے. شریعت وہ نظام نہیں ہے جو زمین والے بناتے ہیں، چاہے زمین کے سارے مفتی، سارے فقیہ اور سارے محدث اکٹھے ہو کر ایک نظام تشکیل دیں، ایک نظریہ بنائیں، وہ ہرگز شریعت نہیں بن سکتا. اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ چیز شریعت کے مطابق ہے، اور اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے. لیکن کسی کی رائے، کسی کا قول، کسی کا فتویٰ شریعت نہیں بن سکتا. شریعت جو ہے وہ صرف ایک چیز کا نام ہے، اور وہ اللہ کی وحی ہے جس کی ترجمانی اللہ کے پیغمبر نے تا حیات فرمائی تھی. تو شریعت کا تعارف ہونا چاہیے کہ شریعت کس چیز کا نام ہے. شریعت کتاب و سنت کا نام ہے، قرآن و حدیث کا نام ہے. شریعت میرے بھائیوں اللہ کی حاکمیت کا نام ہے، اللہ کے امر اور اللہ کے آرڈر کا نام ہے. یہ بات کوئی چھوٹی اور معمولی نہیں، یہ بات بہت بڑی ہے، اس پر سنجیدگی سے غور کیجئے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست عقیدے سے ہے اور توحید سے ہے. دیکھیں میری بات سنیں، جس طرح آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت میں توحید چاہتا ہے، کہ اس ایک اللہ کی عبادت ہو، سجدہ اسی کے لیے ہو، قیام اس کے لیے ہو، قراءت و تشہد اس کے لیے ہو، نظر و نیاز اس کے لیے ہو، محبت اور نفرت اس کے لیے ہو، ذبح اور قربانی اس کے لیے ہو، بدنی عبادت اس کے لیے ہو، مالی عبادت اس کے لیے ہو، اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ حاکمیت بھی ایک اللہ کی ہو، قانون بھی ایک اللہ کا ہو، اور شریعت بھی ایک اللہ کی ہو. جس طرح اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے اور توحید کے خلاف ہے، اسی طرح اللہ کے قانون میں، اللہ کی حاکمیت میں کسی اور کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے اور توحید کے منافع ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ یہ بات تب ہوگی جب آپ کسی اور کی بات مانیں، کسی اور کے خطنے کو قبول کریں، کسی اور کی رائے کو تسلیم کر لیں، یہ تحقیق کیے بغیر، یہ تصدیق کیے بغیر کہ یہ بات قرآن و حدیث میں ہے بھی یا نہیں. الا للہ الدین الخالص، اللہ تبارک و تعالیٰ دین خالص چاہتا ہے، اور دین خالص صرف اللہ کی وحی کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین میں توحید چاہتا ہے، صرف اپنی حاکمیت چاہتا ہے، صرف اپنی حکومت چاہتا ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے. اگر اللہ کی حاکمیت میں، اللہ کی شریعت میں کسی اور کی بات کو، کسی اور کی رائے کو آپ شامل کریں گے تو تو یہ وہ شرک ہے جس کی ایک ذرے کے برابر آمیرش بھی آپ کی زندگی کی ساری محنتیں اور ساری باتیں برباد کر دے گی. تو حکم اور نظام جو ہے وہ ایک اللہ کا چلے گا. یہ مسئلہ توحید کا ہے, غور کیجئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے میں یہ چیز بھی برداشت نہیں کی کہ دین کے معاملے میں کوئی بات میرا پیغمبر اپنی طرف سے کہہ دے اور دین میں شامل کر دے. حالانکہ یہ میرا عقیدہ ہے, آپ کا بھی عقیدہ ہوگا کہ اس پوری کائنات میں سب سے محترم اور مقدس خواہش اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما ينطقون الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ ہمارا پیغمبر بھی اس دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتا, جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے. تو اگر کسی کی خواہش اس دین میں چل سکتی ہوتی تو یہ منصب اور یہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, اگر ہمارے پیغمبر نے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کر اس دین کے کھاتے میں ڈال دی, اس دین میں داخل کر دی, ہماری طرف منسوب کر دی, تو بائیں ہاتھ سے کھینچ کر اس پیغمبر کی شہرگ کاٹ کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے. اور کون اس مقام کا اہل ہو سکتا ہے کہ اس کی بات یا اس کا قول یا اس کا قرار یا اس کا فتویٰ یا اس کی رائے اس دین میں چلے؟ نہیں, یہ دین خالص ہے اور یہ دین اللہ کی توحید کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک اللہ کی بات مانی جائے. آپ تو پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں یا پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں تو وہ بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے تا حیات اللہ کے پیغام کو پہنچایا اور اللہ کے پیغام کی ترجمانی کی. پیغمبر علیہ السلام نے جو بات بھی کی اپنی طرف سے نہیں کی, اللہ کی وحی سے کی ہے تاکہ یہ دین خالص رہے, توحید کے تقاضے پورے ہوں, توحید میں ایک ذرہ برابر خلل نہ آنے پائے. تا حیات اللہ کی بات کی, اللہ کی بات کی ترجمانی کی, اللہ کی وحی کو پیش کیا, اللہ کی وحی کو آگے پہنچایا, اپنی طرف سے ایک نقطہ بھی اس دین میں داخل نہیں کیا تاکہ یہ دین خالص رہے اور اللہ کی توحید جو ہے وہ حاکمیت کے بعد میں بھی قائم رہے. جب پیغمبر اسلام کی خواہش نہیں چل سکتی تو پھر کسی کی خواہش دین میں نہیں چل سکتی. فرمایا کہ لئیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب, لوگوں جنت کا داخلہ تمہاری خواہشات پر موقوف نہیں ہے اور نہ کسی اور کی خواہش. جنت کا داخلہ ایک برہان چاہتا ہے, ایک ضابطہ چاہتا ہے, اور وہ برہان اور وہ ضابطہ صرف اللہ کی شریعت ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری عمر دعوت کے میدان میں اپنی قوم کے سامنے جب بھی کوئی چیز پیش کی تو اللہ کی وحی سے پیش کی. صحیح بخاری میں حدیث ہے فرشتے باتیں کر رہے ہیں, ان کی باتوں کے آخری جملے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ محمد فرق بین الناس, کہ جو محمد کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو محمد کی نافرمانی کرے گا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو گویا لوگوں میں تفریق کرنے والے اور فرق کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پیغمبر کی اطاعت بالذات ان کی اطاعت نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. تو رسول کی اطاعت حقیقت میں رسول کی اطاعت نہیں ہے بلکہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ تاکہ یہ دین خالص رہے, کیونکہ حاکمیت بھی کسی انسان کی نہیں بلکہ حاکمیت جو ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ. پیغمبر اسلام پر اپنی نبوت کی زندگی میں بعض اوقات بڑے بڑے بحران آ جاتے لیکن جو قانون ہے وہ اٹل ہے. ایک دفعہ یہود کی ایک جماعت آئی اور کہا کہ ہمارے کچھ سوال ہیں, ان سوالوں کا جواب صرف وہی شخص دے سکتا ہے جس کا رابطہ اللہ سے ہو, جو اللہ کا نبی ہو, نبی کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. فرمایا کہ کہو کیا سوال ہے. انہوں نے سوال پیش کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جواب کل دوں گا. یہودی اٹھ کے چلے گئے, کل ہو گئی، وہ پہنچ گئے کہ جواب دیجئے، اللہ کے پیغمبر خاموش ہیں، بار بار آسمان کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی وحی آئے تو بولوں، کیونکہ پیغمبر کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب تک اللہ کی وحی نہیں آئے گی نہیں بولیں گے. یہودی اصرار کر رہے ہیں کہ جواب دیجئے، پیغمبر علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے انکشاف ہوگا تو جواب دوں گا. پورا دن گزر گیا، نہ آسمان سے انکشاف ہوا نہ پیغمبر علیہ السلام جواب دے سکے، کیونکہ وحی کے بغیر آپ بولتے ہی نہیں. دوسرا دن ہو گیا، یہودی پھر پہنچ گئے، وہ دن بھی گزر گیا، تین دن گزرے، چار دن گزرے، حتیٰ کہ پورے 15 دن گزر گئے، آسمان سے انکشاف ہی نہیں ہو رہا. یہودیوں کا پروپیگنڈا، ان کی شرارتیں، ان کی زبانی باتیں بڑھتی گئیں، پھیلتی گئیں. صحابہ اکرام پریشان ہیں، پیغمبر اسلام پریشان ہیں، آسمان سے انکشاف نہیں ہو رہا. آخر 15 دن کے بعد وہی آتی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ بات توجہ سے سنو اور غور سے سنو کہ جب بھی کوئی بات کہو کہ کل کروں گا تو یوں کہو کہ انشاءاللہ کل کروں گا، ایسے نہ کہو کہ کل کروں گا اللہ کی مشیت کے بغیر. یہ پوری کائنات تابع ہے اللہ کی مشیت کے، چاہے وہ خطیب الانبیاء، قائد الانبیاء، سجد ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، وہ بھی تابع ہے اللہ کے ارادے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت سے. پھر سوالوں کے جواب دیے، پھر پیغمبر اسلام نے یہودیوں کے سامنے سوالوں کے جواب پیش فرمائے. ایسا کیوں ہے؟ آپ کو جواب دے دیتے، بات ختم ہو جاتی، یہودیوں کی شرارتوں کا سبب باب ہو جاتا. لیکن نہیں نہیں میرے دوستو، یہ شریعت کوئی انسانوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ شریعت اس ضابطے کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے آسمان پر آتا ہے، آسمان سے آتا ہے، تاکہ یہ دین حاکمیت کے باب میں بھی خالص رہے. کیونکہ یہاں بھی اللہ اپنی توحید چاہتا ہے، یہاں بھی اللہ نہیں چاہتا کہ اس دین کے کسی گوشے میں میرے پیغمبر کی رائے شامل ہو جائے، ورنہ توحید ختم ہو جائے گی. صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا، یہ پیاز اور لہسن دو سبزیاں اتنی بری چیزیں ہیں کہ جو انہیں کچے استعمال کر لے اس کا مسجد کا داخلہ بند ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اکل من ہاتین شجرتین خبیثتین فلا یوزینا فی مسجدنا، کہ جو ان دو خبیث سبزیوں کو کچا کھا لے، لہسن اور پیاز کو، وہ ہماری مسجد میں آ کر ہمیں اور فرشتوں کو تکلیف نہ دے. ان کی بدبو جو ہے بڑی ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، ہماری مسجد میں نہ آئے اور ہماری تکلیف کا سبب نہ بنے. بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی شخص کچا لہسن اور پیاز کھا کر آ جاتا تو پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو حکم دیتے کہ اس کو مسجد سے نکال دیا جائے. صحابہ کرام نکال دیتے، بلکہ اتنا نکالتے کہ جنت البقیع قبرستان تک پہنچا کر آتے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اتنی بری چیزیں ہیں تو ان کو حرام ہی کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لی تحریم ما احل اللہ، نہیں نہیں، جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے اسے حرام کہنے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں. تاکہ یہ دین خالص رہے، اس میں کسی کی رائے، کسی کا فتویٰ، کسی کا قول، کسی کا عمل شامل نہ ہو. یہ صرف اللہ کا ضابطہ، اللہ کی وحی اور اللہ کی شریعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک لہو ہے، اسی طرح اپنی حاکمیت میں اور اپنی شریعت میں بھی وحدہ لا شریک لہو ہے. بدر کا میدان ہے، چوٹی کا مارکہ ہو رہا ہے، جناب سعد رضی اللہ عنہ نے سعید ابن عاص کی تلوار دیکھی، بڑی چمکدار دو بھاری تلوار، سوچتے ہیں کاش یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں اس جہاد میں اپنے جوہر دکھاتا، ان کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا. مگر یہ تلوار دشمن کے ہاتھ میں ہے، سعید ابن عاص کے ہاتھ میں ہے، افسوس کرتے رہے. لیکن تھوڑی دیر بعد سوچتے ہیں کہ کیوں نہ میں اس کا تعاقب کروں اور سعید پر حملہ کروں، اسے قتل کر دوں اور اس کی تلوار چھین کر اس کو استعمال کر لوں. جہاں یہی کیا، اس کا تعاقب کیا، اس پر غالب آ گئے، اسے قتل کیا، اس کی تلوار قبضے میں کر لی. اب خوش ہو گئے کہ یہ تلوار میرے ہاتھ میں آ گئی، اب اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن دل میں خیال آیا کہ پہلے اللہ کے پیغمبر سے پوچھ تو لوں کہ یہ تلوار استعمال کرنا میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں. اللہ کے پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں، رسول اللہ سب کے قریبی ساتھی ہیں، اسلام پر جانے قربان کرنے والے، مال قربان کرنے والے، اپنا ہر چیز قربان کرنے والے، لیکن پیغمبر اسلام کے فرمان کے بغیر اس دین میں کبھی نہیں چلتے تھے، ان کی تربیت کے یہ آثار تھے. بڑی مشکل سے پیغمبر اسلام تک پہنچے، پورا قصہ سنایا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ تلوار میرے لیے استعمال کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری کوشش، تمہاری محنت بالکل بجا ہے، برحق ہے، لیکن اس تلوار کے بارے میں اپنی رائے کیسے دوں؟ اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک آسمان سے انکشاف نہیں ہوگا. یہ ہے دین. یہ دین کسی کا کھیل ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور اپنی مرضی سے اس دین میں جو چاہے قطو بری شروع کر دے؟ نہیں، یہ کسی مائی کے لال کا کام نہیں ہے. دیکھیں پیغمبر اسلام کی احتیاط دیکھیں، فرمایا کہ سال یہ ٹھیک ہے، تم نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، بڑی ہمت کی، تلوار اپنے قبضے میں کی، لیکن اس تلوار کے بارے میں اس وقت تک کوئی رائے نہیں دے سکتا جب تک آسمان سے انکشاف نہیں ہوگا. صاحب پھر پریشان ہو گئے، اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا تھا. آخر میدان بدر ہی میں جبریل امین کو نازل کیا اور وحی کے ذریعے انہیں یہ اطلاع دی کہ سعد رضی اللہ عنہ اس تلوار کو استعمال کر سکتے ہیں. اس قصے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح یہ دین، یہ شریعت توحید کا تقاضا کرتی ہے، کس طرح ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ دین صرف اللہ کی وحی کا نام ہے. جہاں یہ عنوان شریعت محمد جو آپ کے سامنے ہے، اس شریعت کا سب سے پہلے مفہوم اور تعارف آپ کو ہونا چاہیے کہ شریعت جو ہے، دین جو ہے، وہ صرف اللہ کی وحی کا نام ہے. کسی اور کی رائے نہیں چل سکتی، کسی اور کا فتویٰ نہیں چل سکتا، کسی اور کا قول دین یا شریعت نہیں بن سکتا. مجھے عطا رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آیا، یہ ایک تابعی تھے اور بڑے جلیل قدر تابعی تھے. ان سے کسی نے آ کر کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی سوال کیا، تو انہوں نے سوچا اس سوال کا کیا جواب ہونا چاہیے، لیکن قرآن و حدیث سے کوئی دلیل معلوم نہ ہو سکی، کوئی دلیل مستحضر نہ ہو سکی، تو سائل کو جواب دیا، لا ادری، میں تمہارے سوال کا جواب نہیں جانتا. سائل نے کہا کہ عطا، افتر رائے کا، اپنی رائے سے کچھ ارشاد فرما دے، آپ ہمارے استاد ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، آپ کا فتویٰ بڑا اونچا ہے، بڑا قیمتی ہے، اگر قرآن و حدیث کی دلیل مستحضر نہیں ہے تو اپنی رائے سے ارشاد فرما دیجیے. عطا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں بولوں گا. انی استحیی من اللہ ان یدانک الارض برائی، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس زمین کی پشت پر عطا کی بات چلے اور عطا کی رائے چلے. جہاں اللہ کا قانون چلنا چاہیے، جہاں اللہ کی حاکمیت چلنی چاہیے، وہاں عطا کی رائے لوگ سنیں، عطا کی رائے پر لوگ عمل کریں، وہاں عطا کی رائے چلے، مجھے اس بات سے اللہ سے شرم آتی ہے. یہ بڑے بڑے محدثین کا موقف، اس طرح وہ شریعت کو جانتے تھے. کیا ان کا ذوق تھا کہ دین صرف قرآن و حدیث کا نام ہے، دین صرف اللہ کی وحی کا نام ہے؟ عطا کو معمولی انسان نہیں، امام صاحبی نے انہیں شیخ الاسلام کہا ہے، بلکہ امام صاحبی نے لکھا ہے کہ لاقیہ میں ایسے انہیں صحابہ، عطا تابعی 200 صحابہ کے شاگرد تھے، 200 صحابہ کے شاگرد تھے. اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے فقیہ، لیکن دین کا تعارف دیکھیں، دین کا ذوق دیکھیں کہ نہیں، اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس زمین پر میری رائے چلے. تو پھر ہم لوگ کس دام اور کس جرت کے ساتھ فتویٰ بازی کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو چاہے سوال آ جائے. خاموش نہیں رہنا، ملا باشد کی چپ نشوت، رائے ضرور دینی ہے، جواب ضرور دینا ہے، چاہے قرآن و حدیث معلوم ہو یا نہ. ہم لوگ کس دام پر اپنے ہی جیسے انسانوں کو اس دین میں حاکم اور پیشوا مانتے ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہو رہا دین پر کہ پورے دین کی عمارت، پورے دین کا قلعہ، چاہے عقیدہ ہو، حکم ہو، فضائل ہو، مندوبات ہو، مستحبات ہو، پورے دین کا قلعہ اور پورے دین کی عمارت ایک ہی شخصیت کے سر پہ تعمیر کر دیتے ہیں کہ جو یہ فرمائے گا وہ قابل قبول ہے. اس کا ہر بات حرف آخر ہے، اس کی ہر بات دو ٹوک ہے، اس کی ہر بات پتھر پر نکیل ہے. یہ ظلم نہیں دین پر. دین تو نام ہے قرآن و حدیث کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول بڑا قیمتی قول ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں غور سے سنو، العلم ثلاث، علم جو ہے وہ صرف تین ہے، علم صرف تین ہے، چوتھی کوئی چیز علم نہیں بن سکتی. دین صرف تین چیزوں کا نام ہے، چوتھی کوئی چیز دین نہیں بن سکتی. آپ بھی حیران ہوں گے کہ اب تک تو دو باتوں کا ذکر ہو رہا تھا، یہ تیسری بات کہاں سے آ گئی. لیکن غور کریں عبداللہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں دین تین ہے، علم تین ہے، کون کون سے؟ فرمایا کہ نمبر ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن پاک. نمبر دو سنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث مصطفیٰ. اور نمبر تین تیسرا علم کیا ہے، تیسرا دین کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تیسرا دین یہ ہے، تیسرا علم یہ ہے کہ لا ادری، اگر قرآن حدیث سے معلوم نہ ہو تو صاف کہہ دو کہ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. یہ میں نہیں جانتا یہ بھی دین ہے، یہ بھی علم ہے. اگر فتویٰ دو گے بغیر جانے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر، لوگ تم کو علامہ کہیں گے لیکن دین تم کو جاہل کہے گا. تم باغی ہو، مجرم ہو اس دنیا میں اللہ کے دین کے، اللہ کی شریعت کے، اللہ کے قانون کے. یہ بات کی معمولی بات نہیں، عقیدے کا مسئلہ اور توحید کا مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القضاۃ ثلاث، کہ لوگوں قاضی تین قسم کے ہیں، فتوے دینے والے اور یہ جج تین قسم کے ہیں. فرمایا کہ قاضٍ فی الجنۃ وقاضیان فی النار، ایک قسم کا قاضی، ایک قسم کا جج، ایک قسم کا مفتی جنت میں جائے گا، اور دو قسم کے قاضی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اس دین کو ہم نے کھیل سمجھا ہو کہ دین کے بارے میں جو چاہے کہتے رہو، جو چاہے بکتے رہو، یہ دین کھیل نہیں. یہاں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی تین قسم کے، ایک قسم کا قاضی جنت میں جائے گا اور دو قسم کے جہنم میں جائیں گے. جب صحابہ نے تفصیل معلوم کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاضٍ عرف الحق وقضى به، وہ قاضی، وہ مفتی، وہ حاکم جو حق کو پہچان لے، قرآن و حدیث کی دلیل کو پہچان لے، اور پھر قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ بھی کر دے، فتویٰ بھی دے دے. فرمایا کہ یہ قاضی جنتی ہے. اور فرمایا کہ قاضٍ لم يعرف الحق وقضى، اور وہ قاضی جو حق نہیں پہچانتا، قرآن و حدیث کی دلیل نہیں جانتا لیکن فتویٰ ضرور دیتا ہے، فیصلے ضرور کرتا ہے، فرمایا کہ یہ قاضی جہنم میں جائے گا. اور فرمایا کہ تیسرا قاضی کون سا ہے؟ فرمایا کہ قاضٍ عرف الحق وجارف الحکم، تیسرا وہ قاضی ہے جو حق پہچان لے، قرآن و حدیث جانتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اس مسئلے کا یہ حل ہے، شریعت نے یہ بات کہی ہے، پہچانتا ہے، جانتا ہے، لیکن جارف الحکم، لیکن فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کرتا بلکہ اپنی رائے سے، بزرگوں کے قول سے، اماموں کے خطبوں سے فیصلہ کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاضی کو بھی جہنم کی تہتی آگ میں ڈال دے گا. تو قاضی بننا آسان نہیں. ابھی آپ نے قرارداد منظور کی، ایسے ایسے قاضیوں سے آپ کا واسطہ پڑ گیا ہے میری قوم کہ جو قرآن و حدیث میں تحریفیں کرتے ہیں. ابھی آپ نے سنا قرآن میں تحریفیں کرتے ہیں، حدیثوں میں تحریفیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے ترجمے غلط کرتے ہیں. ایسے ایسے قاضیوں سے آپ کا واسطہ پڑ چکا ہے. مسئلہ بڑا کٹھن ہے، بڑا اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن کچھ قاضیوں کا حساب اللہ تعالیٰ اس طرح لے گا کہ فرشتوں کو حکم دے گا نور کے منبر بناؤ. فرشتے نور کے منبر بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان قاضیوں کو اس منبر پر بٹھا کر اپنے سامنے ان کا حساب لے گا. کتنی بڑی سعادت کی بات. اور کچھ قاضیوں کا حساب اللہ یوں لے گا کہ انہیں جہنم کے اوپر قائم پلے صراط پر بٹھا کے ان کا حساب لے گا. جو قاضی بننا آسان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تولى القضاء فقد صبح بغیر سکین، جس شخص کو قضاء یا سطح یا حاکمیت کے منصب پر بٹھا دیا جائے، حکم اور قانون کے منصب پر بٹھا دیا جائے، اس کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں. فقط دوبیہ بغیر سکین، اس شخص کو تو گویا کنٹ چھری کے ساتھ دبا دیا جا رہا ہے. یہ سمجھے وہ خوش نہ ہو، مٹھائیاں تقسیم نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ اس کو کنٹ چھری کے ساتھ دبا دیا جا رہا ہے. کنٹ چھری کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ پھرے. دوسرا نقطہ میرے دوست وہ یہ ہے کہ شریعت محمدی اس ملک میں نافذ کرنی ہے. یہ بات میرے اور آپ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس لیے کہ آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اتنی تعداد میں موجود ہیں مگر زمین کے کسی گوشے میں اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے. ایک انچ کے برابر ایسی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں مکمل شریعت نافذ ہو. یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے, میری اور آپ کی مساہمت ہے, وہ عجز ہے, وہ مقصد ہے جس کا میں اور آپ شکار ہیں. حالانکہ تعداد ہماری بہت, مگر دین تعداد کو نہیں مانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انما الناس كائبن مئات لا تكاد تجد فيهم راحلا. لوگوں کی کثرت, لوگوں کا اجتماع اور لوگوں کے مجمعے کی مثال ان سو اونٹوں کی دیے جن کو آپ خریدتے ہیں, پالتے ہیں, پوستے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, لیکن بھوک کے ضرورت سواری کے قابل کوئی بھی نہیں ہوتا. شریعت نے کبھی کمیت کی طرف نظر نہیں کی. اگر آج ہم 1 ارب کے قریب پہنچ چکے ہیں تو یہ کثرت تعداد کسی خوش فہمی کی بات نہیں ہے, بلکہ اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا, اللہ کی شریعت نافذ کی یا نہیں کی. یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا. کسی غیر مسلم حکمران سے کسی نے کہا کہ چکندر محتاط ہونے کی ضرورت ہے, مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے بڑھ گئی. وہ غیر مسلم حاکم دین کو پہچانتا تھا, دین کے ذوق کو پہچانتا تھا, کہتا تھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہ 1 ارب ہوگا تو کوئی پرواہ نہیں, 2 ارب ہو جائے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں, ان کو 1 ارب ہونے دو, 2 ارب ہونے دو, لیکن ان کو 313 نہ ہونے دینا. یہاں تعداد کی بات نہیں, یہاں بات ہے اس روح کی جو روح اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے میں مدد دیتی ہے. صحابہ کرام مٹھی بھر تھے, معمولی تعداد تھی, لیکن ان کا پیغام, ان کا قبضہ, سلطہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا. انہوں نے خوشبو کے وجود ختم کر دیے, آگے بحر زخار موجود ہیں, افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ خوشبو ختم ہو گئی, سمندر شروع ہو گیا. اگر میرے علم میں ہوتا کہ سمندر کے پرلے کنارے تیری مخلوق آباد ہے تو میں سمندر میں داخل ہو کر اس کنارے پر پہنچ کر بھی ان سے جہاد کرتا اور وہاں پہنچ کر تیری شریعت کو اور تیرے دین کو نافذ کرتا. بات تعداد کی نہیں, اصل بات جو ہے وہ شریعت کی اس روح کی ہے جو آج ناطید ہو چکی اور مقبول ہو چکی. مولانا یوسف قصوری حافظہ اللہ آپ کے سامنے بڑا قیمتی خطاب فرما رہے تھے, جنگ خیبر کا حوالہ دیا انہوں نے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ کل خیبر کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ دوں گا جس کو اللہ سے محبت ہے, اللہ کے رسول سے محبت ہے, اور اللہ اس کے رسول کو اس سے محبت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں قلعہ خیبر فتح کروا دے. کیا معنی, غلبہ اور فتح جو ہے وہ ایک چیز پر قائم ہے اور وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. اس کے لیے ہمیں قطعاً انگریزوں کے چبائے ہوئے نوالوں کی ضرورت نہیں ہے. تو بات جو ہے وہ دین کی تنفیذ کی اور اقامت دین کی ہے. اس کے لیے طریقے وہ استعمال کرو, راہیں وہ اختیار کرو جو یورپین استعمال کرتے ہیں, امریکی استعمال کرتے ہیں, یہود و نصارہ استعمال کرتے ہیں. یہ شارٹ راستہ ہے. نہیں, دین ان باتوں کو نہیں جانتا. دین صرف اللہ کی وحی کا نام ہے, اور دین صرف قرآن و حدیث کو جانتا ہے اور قرآن و حدیث کے معیار کو جانتا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ شریعت اللہ نے اتاری ہے, قرآن و حدیث اللہ نے نازل کیا ہے, یہ دین اللہ نے اتارا ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہوگا کہ ہم دین تو اللہ کا لے لیں اور دین کو نافذ کرنے کا طریقہ امریکہ سے لے لیں؟ نہیں, یہ دین بھی اللہ کا ہے اور تنفیذ دین کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, آپ کا نمونہ, صحابہ کا کردار ہمارے سامنے ایک روشن چراغ کی طرح چل رہا ہے. روشن راستہ بالکل واضح ہے, راستہ بالکل ہموار ہے, ہمیں اسی راہ پر چلنا چاہیے. تنفیذ دین کی یہی راہیں ہیں جن پر صحابہ چلے, اللہ کے نبی چلے. اور یہ راستہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزوں سے عبارت ہے, ایک دعوت, دوسرا جہاد. اللہ کے پیغمبر نے اور صحابہ کرام نے تنفیذ دین کے لیے ان 2 ستونوں, ان 2 بنیادوں اور ان 2 اساسوں پر قائم رہ کر کام کیا. ایک دعوت اور ایک جہاد, یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی. دعوت کا میدان بھی گرم ہے اور جہاد کا میدان بھی گرم ہے. ان 2 راہوں پر چلے اور چل کر اللہ کا دین قائم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں اس طرح صحیح بھی کہنا ہے, حتی عبد اللہ وحدہ، مجھے قیامت کے پہلے اللہ نے تلوار دے کر بھیج دیا اور یہ آرڈر دیا ہے کہ یہ تلوار اس وقت تک چلے جب تک اس زمین کی پشت پر ایک اللہ کی توحید قائم نہ ہو، یعنی اقامت توحید کے لیے، اقامت دین کے لیے، اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ہاتھوں میں قرآن دیا، حدیث دیا، اور تیسری چیز جو ہے وہ تلوار دی. قرآن و حدیث دینے کا معنی دعوت کے میدان کو گرم کرنا، اور تلوار کو دینے کا معنی جہاد کے میدان کو گرم کرنا. یہ وہ دو بنیادیں ہیں جن پر تا حیات اللہ کے پیغمبر چلے اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ چلے.